From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City, Temple Square se ye ekklesia yesumsi ibrahim muqaddasi ne ayam e aakhir ki 182 salana general conference hai muqarrin ka intikhab ekklesia ki general authorities aur janne ohdedaran se kiya gaya hai is session ki musiqi mormon tabernacle choir pesh karegi duniya bhar se عہدیداران اور اراکین اپنے رہنماؤں سے مشورت پانے کے لیے تشریف لائے ہیں. اس پروگرام کا کوئی بھی دوبارہ پیداوار نقل اجازت کے بغیر ممنوع ہے. صدر ڈیٹر ایف اوفڈورف اس سیشن کی میزبانی کریں گے. بھائیوں اور بہنوں, ہم آپ کو کلیسیا یسمسی برائے مقدسین ایام آخر کی 142 سالانہ جنرل کانفرنس کے پہلے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ان اراکین اور دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو یہاں کانفرنس سینٹر میں اور پوری دنیا میں کہیں بھی شریک ہو رہے ہیں. صدر تھامس ایس مانسن جو اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے اس سیشن کی نظامت کرنے کو کہا ہے. اس کانفرنس میں ہم جنرل اتھارٹیز اور جنرل معاون صدارتی مجالس کی شرکت کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. اس سیشن کے لیے موسیقی مارمن ٹیبرنیکل کوائر میک ویلبرگ اور ریان مرفی کے ساتھ پیش کرے گی. اینڈریو انسورتھ اور کلے کرسچنسن آرگن پر ہوں گے. کوائر نے اس سیشن کا آغاز ہائی آن دا ماؤنٹین ٹاپ کے ساتھ کیا ہے, اور اب ہمارے لیے گائے گی پریز دا لارڈ ود ہارٹ اینڈ وائس. اس کے بعد ابتدائی دعا ایلڈر جان بی ڈکسن کریں گے.
Our kind and eternal heavenly father,
hamare meherban aasmani baap, hum halimi se apne sar tere huzur jhukate hain is conference session ke shuru mein. Hum tera shukr ada karte hain tere bete yesu masih ke liye aur uski kafare ke liye jo usne sab logon ke liye kiya. Hum injil ki bahali ke liye tera shukr ada karte hain jiska vaada نبیوں نے کیا تھا. ہم ایک خاص برکت صدر تھامس ایس مانسن کے لیے مانگتے ہیں, ان کے کانسلر اور 12 کی جماعت اور دوسروں کے لیے جو اس سیشن میں شامل ہوں گے. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ تیری روح ہمارے ساتھ ہو جب ہم سنیں اور سیکھیں, اور جب ہم ان چیزوں کو جو ہمیں سکھائی گئی ہیں اپنی زندگی میں لاگو کریں. ہم یہ میٹنگ تیرے نام میں کرتے ہیں, یسوع مسیح کے نام میں, آمین.
ہمارے لیے اب یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے عزیز نبی صدر تھامس ایس مانسن کا پیغام سنیں. ان کے پیغام کے بعد کوائر گیت گائے گی, یو کین میک دا پیتھ وے برائٹ. اس کے بعد ہم 12 رسولوں کی جماعت کے صدر بوائڈ کے پیکر سے سنیں گے, اور ان کے بعد پرائمری کی جنرل صدارتی مجلس میں مشیر دوئم سسٹر شیرر ایسپلین ہم سے خطاب کریں گی. اس کے بعد 70 کی جماعت کے ایڈر ڈونلڈ ایل ہالسٹروم ہم سے خطاب کریں گے.
On one occasion, I saw a speaker.
ایک دفعہ میں نے ایک اسپیکر کو دیکھا, وہ ایک وزٹر ہی تھا. اس نے دائیں دیکھا اور بائیں, اور پھر لوگوں کو اپنے سامنے دیکھا اور واپس چلا گیا. میرے خیال میں آج مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. میرے پیارے بھائی اور بہنوں, جب ہم ایک بار پھر کانفرنس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے پیار کا اظہار کرتا ہوں. ہم ہر 6 ماہ بعد ایک دوسرے کو مضبوطی, تسلی اور ایمان کی تعمیر کے لیے ملتے ہیں. ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں. آپ میں سے کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ زندگی کی مشکلات اور مایوسی میں مبتلا ہیں, کچھ نوکری نہیں ہے. ہر ایک کو خداوند کا روح محسوس کر کے تسلی اور روشنی مل سکتی ہے. اگر آپ کی زندگی میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے تو میری دعا ہے کہ آپ آج کے الہامی الفاظ کو سن کر تبدیلی کی جرات پائیں. میری دعا ہے کہ ہم آسمانی باپ کے اہل بیٹے اور بیٹیوں کی طرح زندگی گزارنے کے عہد کی تجدید کریں. میری دعا ہے کہ ہم بدی کی ہر جگہ اور ہر شکل میں مخالفت کریں. ہم کتنے بابرکت ہیں کہ زمین پر اس دور میں رہ رہے ہیں. دنیا کی تاریخ میں ایک شاندار وقت ہے. ہم ایک چھت تلے تو جمع نہیں ہو سکتے, لیکن اس کانفرنس کو ٹی وی, ریڈیو, کیبل, سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ ضرور سکتے ہیں, اور موبائل پر بھی. ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف ملکوں میں رہتے ہیں, لیکن ایمان اور تعلیم اور مقصد میں ایک ہو کر ملتے ہیں. 182 سال پہلے ادنا ابتدا سے اب پوری دنیا میں ہماری موجودگی محسوس کی جا رہی ہے. یہ بڑا مقصد زندگیاں تبدیل اور بابرکت بناتے ہوئے آگے بڑھتا رہے گا. کوئی چیز, کوئی قوت پوری دنیا میں خدا کے کام کو روک نہیں سکتی. کچھ بھی ہونے کے باوجود ہم نبی جوزف سمتھ کے الفاظ کو یاد رکھیں. کوئی ناپاک ہاتھ کام کو ترقی سے نہیں روک سکتا. ایزار رسانی آئیں, بدکار گروہ اکٹھے ہوں, فوجیں اکٹھی ہوں, اور نکتہ چینی ہمارا نام تو بگاڑ سکتی ہیں, لیکن خدا کی سچائی باعزت اور پروکار طور پر آگے بڑھے گی جب تک یہ ہر بر اعظم میں, ہر ملک میں, ہر علاقہ میں اور ہر کان تک پہنچنا چاہے, جب تک خدا کے مقاصد پورے ہو جائیں اور عظیم یہوہ کہے کہ کام مکمل ہوا. آج دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں میرے بھائی اور بہنوں، لیکن بہت اچھا بھی ہے۔ جب ہم ایمان کے 13ویں رکن کا اعلان کرتے ہیں، اگر کچھ اچھا، خوبصورت، بھلا یا تعریف کے قابل ہے، ہم ایسی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم ایسا کرنا جاری رکھیں۔ انجیل میں آپ کے لگاؤ اور ایمان کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے لیے اور ایک دوسرے کے لیے آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وارڈ، برانچوں، ڈسٹرکٹوں میں آپ کی خدمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسی خدمت ہی ہے جو خدا کو اس کا کام اور مقصد پورا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، آپ کی مہربانی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کی دعاؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے آپ کی دعاؤں کو محسوس کیا ہے اور ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم یہاں ہدایت اور الہام پانے کے لیے آئے ہیں۔ اگلے 2 دنوں میں بہت سے پیغامات دیے جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہم سے خطاب کریں گے، انہوں نے آسمان کی مدد مانگی ہے، اور انہوں نے جو کچھ بھی کہنا ہے وہ اس کے لیے الہام پا چکے ہیں۔ آسمانی باپ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم اس کانفرنس کے حصہ لے کر روح سے معمور ہوں۔ یہ میری مخلص دعا ہے ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
سالوں پہلے جاپان میں ایک سرد رات میں جاپان کے ایک ٹرین اسٹیشن پر میں نے ٹرین کے ڈبے کی کھڑکی پر کھٹکھٹاہٹ سنی. وہاں ایک ٹھٹرا ہوا لڑکا کھڑا تھا جس نے ایک گھسی ہوئی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اپنے سوجے ہوئے جبڑے پر ایک گندا کپڑا باندھا ہوا تھا. اس کا سر خارش زدہ تھا. اس نے ایک زنگ آلود ڈبا اور چمچہ پکڑا ہوا تھا جو کہ ایک یتیم بچے کی علامت تھا. جب میں نے اسے پیسے دینے کی غرض سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو ٹرین چل پڑی. میں اس چھوٹے بھوکے بچے کو کبھی بھی فراموش نہ کروں گا جو سردی میں خالی ڈبا پکڑے کھڑا تھا, اور نہ ہی میں مایوسی کے اس احساس کو بھول سکتا ہوں جب اس لڑکے کو پلیٹ فارم پر کھڑا چھوڑ کر ٹرین آہستہ سے آگے چل پڑی. چند سالوں بعد کسکو میں, جو پرو کے اینڈس پہاڑوں میں واقع ایک بلند شہر ہے, ایلڈر اے تھیوڈور ٹٹل اور میں نے ایک لمبے اور تاریک کمرے میں ساکرم میٹنگ کا انعقاد کیا جو گلی کی جانب کھلتا تھا. یہ رات کا وقت تھا اور بہت ٹھنڈ تھی. جب ایلڈر ٹٹل نے خطاب کیا تو شاید کوئی 6 سال کا ایک چھوٹا لڑکا دروازے میں ظاہر ہوا. اس نے ایک گھسی ہوئی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اس کے گھٹنوں تک تھی. ہمارے بائیں طرف ایک چھوٹی میز پر ساکرمنٹ کی روٹی ایک پلیٹ میں پڑی ہوئی تھی. گلی کے اس چھوٹے یتیم بچے نے روٹی دیکھی اور دیوار کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا. جب وہ تقریباً روٹی کے پاس پہنچ چکا تھا کہ بغلی راستے میں بیٹھی ہوئی ایک عورت نے اسے دیکھا. اس عورت نے غصے سے اپنا سر ہلایا اور بچے کو باہر اندھیرے میں نکال دیا. مجھے بہت ہی افسوس ہوا. بعد میں لڑکا واپس آیا اور دیوار کے ساتھ پھسلتا ہوا اس نے روٹی کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ پر نظر کی. جب اس مقام پر آیا کہ جہاں عورت پھر سے اسے دیکھ سکتی تھی تو میں نے اپنے بازو کھولے اور وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا. میں نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا. پھر ایک علامت کے طور پر میں نے اسے ایلڈر ٹٹل کی کرسی پر بٹھا دیا. اختتامی دعا کے بعد مجھے پھر بڑے دکھ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ بھوکا چھوٹا لڑکا تیزی سے اندھیرے میں چلا گیا. جب میں گھر لوٹا تو میں نے صدر اسپینسر ڈبلیو کمبل کو اپنے تجربے کے بارے بتایا. انہوں نے مجھے کہا تم اپنی گود میں ایک قوم کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے ایک سے زیادہ بار کہا اس تجربے کا مفہوم اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو کہ تم سمجھتے ہو. جیسا کہ میں لاطینی امریکہ کے ممالک میں تقریباً کوئی 100 بار جا چکا ہوں, میں نے ان لوگوں کے چہروں میں اس چھوٹے لڑکے کو دیکھا ہے. میں اب جانتا ہوں کہ صدر کمبل کا مطلب کیا تھا. سالے کی گلیوں میں میں نے ایک اور کامتے ہوئے بچے کو دیکھا. یہ بھی ایک سرد رات کا دیر کا وقت تھا. ہم ایک ہوٹل میں کرسمس ڈنر سے واپس آ رہے تھے. گلی میں کچھ 6 یا 8 لڑکے شور کرتے ہوئے آئے. ان سب کو اس سردی میں گھر پر ہونا چاہیے تھا. ایک لڑکے کے پاس کوئی کوٹ نہیں تھا. وہ اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے بڑی تیزی سے اچھل کود رہا تھا. وہ ایک طرف کی گلی میں غائب ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک چھوٹے خستہ حال مکان اور بستر میں ہوگا جو اس کو مناسب طور پر گرم بھی نہ رکھتا ہوگا. شام کو جب میں نے اپنا لحاف اپنے اوپر لیا تو میں نے ان کے لیے دعا کی جن کے پاس گھر میں گرم بستر نہیں تھا. دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے وقت مجھے اوساکا جاپان میں مقرر کیا گیا تھا. شہر ملبے کا ڈھیر تھا اور گلیاں اینٹوں ٹکڑوں اور چلے ہوئے بموں سے بھری پڑی تھیں. اگرچہ زیادہ تر درخت تباہ ہو چکے تھے, ان میں سے چند ایک ٹوٹی پھوٹی شاہوں اور تنوں کے ساتھ کھڑے تھے, اور اس قدر تباہی میں بھی دلیری کے ساتھ چند شاہوں کے ساتھ پتیاں لگی ہوئی تھیں. ایک چھوٹی لڑکی جس نے پھٹا ہوا رنگ دار لباس اور سینڈل پہنی ہوئی تھی, وہ پیلے مور پنکھ کی پتیاں گلدستے میں ڈال رہی تھی. وہ چھوٹی بچی اپنے ارد گرد کی تباہی سے بے خبر تھی اور اپنے گلدستے میں نئی پتیوں کے اضافے کے لیے ملبے کے ڈھیر پر لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی. اس نے دنیا میں خوبصورت چیزوں میں سے ایک کو پا لیا تھا. شاید مجھے کہنا چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کا ایک خوبصورت حصہ تھی. تاہم جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا ایمان بڑھ جاتا ہے. وہ بچی امید کا ایک نمونہ تھی. مورمن بتاتا ہے کہ چھوٹے بچے مسیح میں زندہ ہیں اور انہیں توبہ کی ضرورت نہیں. جب نئی صدی کا آغاز ہوا, 2 مشنری ریاست متحدہ امریکہ کے جنوبی پہاڑوں میں خدمت کر رہے تھے. ایک روز انہوں نے ایک پہاڑی کی چوٹی سے دور نیچے لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھا. اکثر تبلیغ کے لیے مشنریوں کے پاس زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے, بس وہ نیچے جانے کے لیے چل پڑے۔ ایک چھوٹا لڑکا ڈوب گیا تھا اور یہ اس کی نماز جنازہ تھی۔ اس کے والدین نے پادری کو بلایا تاکہ وہ ان کے بیٹے کے جنازے پر پیغام سنائے۔ مشنری پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب آنے والے پادری نے لڑکے کے والدین کو دیکھا تو اس نے اپنا پیغام شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ پادری ان کو تسلی دیتا، مگر انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔ اس نے انہیں بری طرح سے ڈانٹا کہ انہوں نے چھوٹے لڑکے کو بپتسمہ نہ دلوایا تھا، انہوں نے غیر ضروری کاموں میں اس ضروری کام کے لیے دیر کر دی تھی۔ اس نے انہیں بڑے صاف طریقے سے بتایا کہ ان کا بیٹا جہنم میں جا چکا تھا اور یہ کہ یہ ان کی غلطی تھی۔ اس نہ ختم ہونے والی سزا کے لیے وہ انہیں الزام دے رہا تھا۔ جب پیغام ختم ہوا اور قبر کو بھر دیا گیا تو وہ ایلڈر غمزدہ والدین کے پاس گئے۔ انہوں نے اس غمزدہ ماں کو بتایا، ہم خداوند کے خادم ہیں اور ہم آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ جب سے سکتے والدین نے ان کی بات سنی تو دونوں ایلڈرز نے مکاشفہ سے پڑھا اور زندہ اور مردہ دونوں کی مخلصی کے لیے اپنے بحالیت کی کنجیوں کی گواہی دی۔ اس مبلک کے لیے میں کچھ ہمدردی رکھتا ہوں، کیونکہ جس قدر اس کے پاس تھا وہ اسی حساب سے پڑھا رہا تھا، مگر اس کو اس قابل ہونا چاہیے تھا کہ وہ کچھ زیادہ بتا سکتا، اور وہ انجیل کی معموری ہے۔ وہ ایلڈر تسلی دینے والوں، معلمین، خداوند کی خدمت کرنے والوں اور یسوع مسیح کی انجیل کے بااختیار خادمین کے طور پر آئے۔ جن بچوں کے بارے میں نے بتایا ہے وہ ہمارے آسمانی باپ کے بچوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ شادی شدہ جوڑے کے لیے زندگی کی تخلیق ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اہل اور ذمہ دار والدین ہونا اس فانی زندگی کی عظیم ترین مشکلات میں سے ایک ہے۔ نہ تو اکیلا مرد اور نہ ہی اکیلی عورت بچے پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی شکل میں بچوں کے پاس دو والدین ہوں۔ کوئی بھی اور نمونہ یا مرحلہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ کافی عرصہ پہلے ایک عورت نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ کالج کی ایک طالبہ کے طور پر اسے اپنے دوست لڑکے کے ساتھ ایک سنجیدہ غلطی ہو گئی۔ اس لڑکے نے اسقاط حمل کا بندوبست کیا، پھر وقت کے ساتھ انہیں تعلیم مکمل کی اور شادی کی اور ان کے کئی بچے پیدا ہوئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اب اپنے خاندان کو اور اپنے خوبصورت بچوں کو دیکھتی ہے تو بہت دکھی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے ذہن میں ایک خالی جگہ دیکھتی ہے جہاں ایک بچے کو غائب پاتی ہے۔ اگر وہ جوڑا یسوع مسیح کے کفارے کو سمجھتا ہے اور اس کا اطلاق کرتا ہے تو وہ جانیں گے کہ وہ تجربات اور تکلیف جو ان کے ساتھ منسلک ہیں مٹائے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی دکھ ہمیشہ نہ رہے گا، یہ کوئی آسان نہیں، لیکن زندگی کبھی بھی آسان یا منصفانہ نہیں بنائی گئی تھی۔ توبہ یا باقی رہنے والی امید جو معافی کی وجہ سے ملتی ہے وہ ہمیشہ توبہ کی کوشش کے اہل ہوگی۔ ایک اور نوجوان جوڑے نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر سے آئے ہیں جہاں انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ وہ اس خبر سے بہت شکستہ دل ہو گئے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں تو وہ بہت ہی حیران ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کی حالت ان جوڑوں سے بہتر تھی جو کہ والدین بن سکتے تھے، مگر انہیں خود غرضی کی وجہ سے ایسی ذمہ داریوں سے اجتناب کیا اور ان ذمہ داریوں کو رد کیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور اس لیے ان کی اولاد نہیں ہے۔ بعض اپنے قابو سے باہر حالات کی وجہ سے اکیلی ماں یا اکیلے باپ کے طور پر بچوں کو پال رہے ہیں۔ یہ عارضی حالتیں ہیں۔ ابدیت کے منصوبے میں راست باز خواہشات کی تکمیل ہوگی، نہ کہ فانیت میں۔ اگر ہم صرف اس زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ کلیسیا میں ساری سرگرمیوں کا حتمی مقصد شوہر اور اس کی بیوی اور ان کی اولاد کو گھر میں خوش دیکھنا، انجیل کے اصولوں اور قوانین کے باعث محفوظ رہنا، ہمیشہ رہنے والی کہانت کے عہد میں حفاظت سے سربہ مہر کرنا ہے۔ شوہروں اور بیویوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی پہلی ذمہ داری جس سے وہ کبھی بھی سبکدوش نہ ہوں گے وہ ایک دوسرے کی اور پھر اولاد کی ہے۔ والدینیت کے عظیم ترین دریافتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جتنا ہم نے اپنے والدین سے سیکھا تھا اس سے زیادہ ہم اپنے بچوں سے سیکھتے ہیں. ہم اس آیت کی نبوت کی سچائی کے بارے جانتے ہیں کہ ننھا بچہ ان کی رہنمائی کرے گا. یروشلم میں یسو نے ایک بچے کو پاس بلا کر ان کے بیچ کھڑا کیا اور کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا. یسوع نے کہا, بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے. اور ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا. ہم مورمن کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے نئی دنیا کا دورہ کیا. اس نے لوگوں کو شفا اور برکت دی اور حکم دیا کہ وہ اپنے چھوٹے بچے اس کے پاس لائیں. نیفی نے قلم بند کیا, وہ اپنے چھوٹے بچوں کو لائے اور اس کے چاروں طرف زمین پر بٹھا دیا, اور یسوع ان کے درمیان کھڑا ہو گیا اور ہجوم نے راستہ دیا جب تک کہ وہ تمام اس کے پاس لائے گئے. پھر اس نے لوگوں کو گھٹنوں کے بل ہونے کو کہا. بچے اس کے ارد گرد تھے اور نجات دہندہ نے بھی گھٹنے ٹیکے اور اپنے آسمانی باپ سے دعا کی. دعا کے بعد نجات دہندہ رویا اور اس نے باری باری ان کے چھوٹے بچوں کو لیا اور ان کو برکت دی اور باپ سے ان کے لیے دعا مانگی, اور یہ کرنے کے بعد اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے. نجات دہندہ نے بچوں کے لیے جن احساسات کا اظہار کیا میں ان کو سمجھ سکتا ہوں. دعا کرنے, برکت دینے اور ان بچوں کو سکھانے کے لیے اس کے نمونے کی پیروی کرنے سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. میں اپنے گھر میں 11 بہن بھائیوں میں سے 10 نمبر پر تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میرے باپ یا ماں نے کلیسیا میں کسی بڑی اور اہم ذمہ داری پر خدمت نہ کی تھی. ہمارے والدین نے بطور والدین اپنی انتہائی اہم ذمہ داری کو بڑی وفاداری سے نبھایا. ہمارے باپ نے ہمارے گھر کی رہنمائی راست بازی سے کی, نہ کہ غصے یا خوف سے. اور ہمارے باپ کا طاقتور نمونہ ہماری ماں کی نرم مشورت کے باعث ہی بڑا تھا. جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ پیکر خاندان کی زندگی میں اور ان کی آنے والی نسلوں میں انجیل ہم سب میں سے ایک طاقتور اثر کے طور پر رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اتنا ہی اچھا انسان ہوں جتنا کہ میرا باپ تھا. بیشتر اس سے کہ میں اپنے آسمانی باپ سے شاباش کے الفاظ سنوں, میں پہلے یہ الفاظ اپنے فانی باپ سے سننا چاہتا ہوں. بہت دفعہ میں نے یہ بات سوچی ہے کہ ایک ایسے گھر سے ہونے کے باوجود جہاں باپ کے لیے غیر سرگرم کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے, مجھے رسول اور پھر 12 رسولوں کی جماعت کے صدر کی ذمہ دار دی گئی ہے. 12 کی جماعت میں صرف میں اکیلا ہی نہیں جس کا پس منظر ایسا ہے. آخرکار میں دیکھ اور سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ انہی حالات کی وجہ سے ہو کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے, اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ سب جو ہم چرچ میں کرتے ہیں بطور رہنما, ہمیں والدین بچوں کے لیے وہ طریقے مہیا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ گھر میں اکٹھے مل کر وقت گزار سکیں. کانتی رہنماؤں کو لازمی طور پر جاننا چاہیے کہ وہ خاندانوں پر کلیسیائی سرگرمیوں کے اثر کے بارے میں سوچیں. یسوع مسیح کی انجیل کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جنہیں حاضری کے ریکارڈ سے ماپا نہیں جا سکتا. ہم اپنے آپ کو عمارتوں اور بجٹوں اور پروگراموں اور طریقہ کار میں مصروف کر لیتے ہیں. ایسا کرنے سے یسوع مسیح کی انجیل کے سب سے زیادہ اہم مقصد کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں. اکثر کوئی نہ کوئی میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے, صدر پیکر, کیا یہ اچھا نہ ہوتا اگر. میں عام طور پر ان کو وہیں روک دیتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں, کیونکہ مجھے شبہ ہے کہ نئی سرگرمی یا پروگرام جو آپ کرنے والے ہیں اس سے خاندانوں پر معاشی ذرا اور وقت کے بوجھ میں اضافہ ہوگا. خاندان کا وقت مقدس وقت ہے, بس اس کی حفاظت اور اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے ارکان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے خاندانوں کے لیے عقیدت کا اظہار کریں. جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد کو پالنے پوسنے کی ساری ذمہ داری کے ساتھ قبول کریں گے. وقت کے ساتھ اب ان کے اپنے خاندان ہیں. ہمارے شادی میں دو دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک چھوٹے بچے کی پیدائش پر ہمیں ڈاکٹر نے کہا میرا خیال نہیں کہ یہ بچہ زندہ رہے گا. دونوں دفعہ ہماری طرف سے جواب ملا کہ اس بچے کی زندگی کی خاطر ہم اپنی زندگیوں کا نذرانہ دے سکتے ہیں. اس پیشکش کے دوران ہم نے محسوس کیا کہ یہ وہی جان ساری ہے جو ہمارا آسمانی باپ ہمیں سے ہر ایک کے لیے محسوس کرتا ہے. کیسا ہی الہی خیال ہے. اب جب کہ ہم اپنی زندگی کے اختتام کے قریب ہیں, بہن پیک اور میں سمجھتے ہیں اور گواہی رکھتے ہیں کہ خاندان ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. جب ہم حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں اور مکمل طور پر انجیل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم محفوظ ہوں گے اور برکت پائیں گے اپنے بچوں ان کے بچوں کے ساتھ اور آگے ان کے بچوں کے ساتھ. ہماری دعا ہے کہ ہمارے بڑھتے ہوئے خاندان میں سے ہر ایک اپنی قیمتی چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسی ہی جان ساری رکھے. والدین, اگلی دفعہ آپ اپنے بازوں میں ایک نئے بچے کو جھولا دیں تو آپ زندگی کے مقاصد اور بھیدوں کی اندرونی رویا پا سکتے ہیں. آپ بہتر طور پر سمجھیں گے کہ کلیسیا ایسی کیوں ہے. خاندان وقتی طور پر اور پوری ابدیت میں بنیادی تنظیم کیوں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ مسیح کی انجیل سچی ہے, کہ نجات کا منصوبہ, جسے خوشی کا منصوبہ بھی کہا جاتا ہے, خاندانوں کے لیے ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ خاندانوں کو برکت دی جائے گی, اور میں یہ گواہی دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں, آمین.
As years pass,
بہت سال گزرنے کے بعد میری زندگی میں بہت ساری معلومات مدھم ہوتی جا رہی ہیں, مگر چند یادیں جو میرے ذہن میں واضح ہیں وہ اپنے ہر ایک بچے کی سالگرہ ہے. آسمان قریب دکھائی دیتا تھا, اور اگر میں کوشش کروں تو میں احترام اور حیرانگی کے ان احساسات کو بھی محسوس کر سکتی ہوں جن کا تجربہ مجھے اس وقت ہوا جب ہر ایک قیمتی شیر خوار کو میرے بازوؤں میں دیا گیا. ہمارے بچے خدا کا ورثہ ہیں. وہ کامل محبت کے ساتھ ہر ایک کو جانتا اور پیار کرتا ہے. آسمانی باپ ہم پر کس قدر مقدس ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم اس کی منتخب کردہ روحوں کو وہ بننے میں مدد کے لیے اس کے ساتھ شریک ہوں جو وہ جانتا ہے کہ وہ بن سکتی ہیں. اپنے بچوں کی پرورش کا یہ الہی حق اس کی ذمہ داری سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم ان کی بچوں کی پرورش خداوند کی مدد کے بغیر اکیلے کر سکتے ہیں. وہ ٹھیک طریقے سے جانتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا جاننے کی ضرورت ہے, انہیں کیا بننے کی ضرورت ہے, اور وہ اپنے آسمانی باپ کی حضوری میں واپس جانے کے لیے انہیں کیا بننے کی ضرورت ہے. خدا والدین کو اپنے نبیوں, روح القدس اور صحائف کے وسیلے سے ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے. آخری ایام کے مکاشفے میں نبی جوزف سمتھ کے وسیلے سے خداوند والدین کو ہدایت دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو توبہ, مسیح پر ایمان, بپتسمہ اور روح القدس کے تعلیم کے فہم کے بارے میں سکھائیں. غور کریں کہ خدا ہم سے صرف یہ نہیں کہتا کہ ہم تعلیم دیں, بلکہ اس کی ہدایات یہ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کا فہم دیں. زبور میں ہم پڑھتے ہیں, مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا, بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا. اپنے بچوں کو فہم کی تعلیم صرف معلومات دینے سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ ہمارے بچوں کی اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ یہ تعلیم اس طرح ان کے دلوں میں آ جائے کہ یہ ان کی ذات کا حصہ بن جائے, اور ان کی پوری زندگی میں, ان کی شخصیت میں اس رویے اور عادت کی عکاسی کرے. نیفائی نے بتایا کہ روح القدس کا کردار سچائی کو بنی آدم کے دلوں تک پہنچانا ہے. والدین کے طور پر ہمارا کردار وہ سب کچھ کرنا ہے جس میں ہم ایسا ماحول پیدا کر سکیں جہاں ہمارے بچے روح کے اثر کو محسوس کر سکیں, اور پھر وہ اس کو محسوس کریں, اس کو پہچاننے میں ان کی مدد کرے. مجھے اپنی بیٹی مشیل کی ایک فون کال یاد ہے جو کئی سال پہلے اس نے مجھے کی. نرم جذبات کے ساتھ اس نے کہا, ماں, ابھی مجھے ایشلے نے انتہائی ناقابل یقین تجربہ دیا. ایشلے اس کی بیٹی ہے جو اس وقت 5 برس کی تھی. مشیل نے ایشلے اور 3 سارا اینڈریو کے درمیان جھگڑے کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک اپنی چیز دینا نہیں چاہتا تھا اور دوسرا اس کو ٹھوکر مارتا تھا. ان کی مدد کرنے سے معاملہ سلجھ گیا. مشیل چھوٹے بچے کو دیکھنے چلی گئی. ایشلی جلد ہی بھاگتے ہوئے اندر آئی. ناراض تھی کہ اینڈریو اس کو کھلونا نہیں دے رہا. مشیل نے ایشلے کو ایک دوسرے پر زیادہ مہربان ہونے کے وعدے کے بارے میں یاد کروایا جو وہ خاندانی شام میں کر چکے تھے. اس نے ایشلے سے پوچھا کہ کیا وہ دعا آسمانی باپ سے مدد سے مانگنا چاہتی ہے, مگر ایشلے ابھی تک ناراض تھی. اس نے جواب دیا نہیں. میں نے کہا کہ کیا وہ ایمان رکھتی ہے کہ آسمانی باپ اس کی دعا کا جواب دے گا. ایشلے نے کہا وہ نہیں جانتی. اس کی ماں نے اسے کوشش کرنے کہا اور نرمی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑا, اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل ہو گئی. مشیل نے تجویز دی کہ ایشلے آسمانی باپ سے مدد مانگی جا سکتی ہے کہ اینڈریو اپنا کھلونا اس کو دے اور اس پر مہربان بنائے. یہ خیال ایشلے کو انتہائی اچھا لگا کہ آسمانی باپ اس کے چھوٹے بھائی کی مدد کرے, اور اس سے دعا شروع کی. پہلے آسمانی باپ کو کہا کہ اینڈریو کی مدد کرے کہ وہ اپنا کھلونا اس کو دے. جب اس نے آسمانی باپ سے کہا کہ وہ مہربان ہونے کے لیے اس کی مدد کرے تو اس نے رونا شروع کر دیا. ایشلے نے اپنی دعا ختم کی اور اپنے سر ماں کے کندھوں پر رکھ دیا. مشیل نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی. ایشلے نے جواب دیا وہ نہیں جانتی. اس کی ماں نے کہا میں جانتی ہوں تم کیوں رو رہی ہو, کیا تم اندر سے اچھا محسوس کر رہے ہو؟ ایشلے نے کہا. اس کی ماں نے بات جاری رکھی, یہ روح ہے جو تمہیں ایسا کرنے پہ تمہاری مدد کر رہا ہے. یہ آسمانی باپ کا تمہیں بتانے کا طریقہ ہے وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے. اس نے ایشلے سے کہا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ وہ آسمانی باپ پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے. آنسوؤں سے معمور اپنی چھوٹی آنکھوں کے ساتھ ایشلے نے کہا ہاں وہ ایمان رکھتی ہے. بعض اوقات اپنے بچوں کو فہم کا تعلیم دینے کا اہم طریقہ موضوع بھی ہوتا ہے جس کا وہ ٹھیک اس وقت تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لمحات فطری اور بغیر کسی منصوبے کے ہوتے ہیں اور خاندان کے زندگیوں کے عام بہاؤ میں وقوع پذیر ہوتے ہیں. وہ جلدی سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جب ہمارے بچے کسی سوال یا پریشانی کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں, جب ان کو کسی بہن یا بھائی یا دوستوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, جب ان کو اپنے غصے پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے, جب وہ غلطی کرتے ہیں یا جب ان کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اس لمحے کو پہچاننے سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم تیار ہوں تو ایسے حالات میں روح کو رہنمائی کرنے دیں, جس طرح وہ تدریسی لمحات ہیں جو اس وقت آتے ہیں جب ہم باقاعدگی سے موقعوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں, جیسے خاندانی دعاؤں, خاندانی مطالعہ, خاندانی صحائف, خاندانی شام اور دوسری خاندانی سرگرمیاں. ہر تعلیمی صورتحال میں ہمارا سارا علم, سارا فہم بہترین طور پر ایک پرگرم اور محبت بھرے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں روح موجود ہوتی ہے. تقریباً 2 مہینے پہلے اس کے بچے 8 سال کے ہوئے تھے. ایک باپ ان کے بچے کی بپتسمے کے لیے ہر ہفتے کچھ وقت نکال سکتا تھا. اس نے بیٹی سے کہا کہ اس کی باری کب تھی. اس باپ نے بیٹی کو روز نام چا دیا. وہ دونوں اکٹھے بیٹھے اور اس میں سے صرف 2 انجیلی اصولوں کے بارے میں گفتگو کی اور احساسات بیان کیے. جب انہوں نے مل کر کام کیا تو باپ نے اپنی بیٹی کی توجہ اس طرف کروائی جو قبل از فانی وجود کو ظاہر کرتی تھی, اس زمینی زندگی کو, اور ہر ایک اس طریقے کو بتاتی تھی جس کی اسے آسمانی باپ کے پاس جانے کی ضرورت تھی. جب باپ نے بیٹی کو سکھایا تو اس کی نجات کے منصوبے کے ہر حصے کے بارے میں اپنی گواہی دی. اس کی بیٹی جب بڑی ہوئی تو اس نے اپنے تجربے کو یاد کیا. اس نے کہا میں اپنے باپ کے اس پیار کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی جو میں نے اس وقت محسوس کیا تھا جب وہ میرے ساتھ تھا. میں ایمان رکھتی ہوں کہ جب میں نے بپتسمہ پایا تو یہ تجربہ انجیل کی گواہی کی ایک بہت بڑی وجہ تھا. فہم کے لیے, تعلیم کے لیے پکے ارادے اور مستقل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے عملی اور مثالی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, اور خاص طور پر اپنے بچوں کی مدد کرنے کی جو وہ کچھ سیکھتے ہیں. صدر ہیرل بی لی نے کہا عملی تجربے کے بغیر انجیلی اصول سیکھنا یہ ہے کہ اس اصول پر ایمان رکھنے سے کہیں بڑھ کر مشکل ہے. پہلے میں اپنے خاندان کے ساتھ خاندانی دعا میں گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنے کے بارے میں سیکھا. پھر میں نے اپنے والدین کی دعاؤں کو سن کے دعا یا زبان سیکھی. پھر انہوں نے مجھے میری پہلی دعا کے بارے میں مدد کی. میں نے جانا کہ آسمانی باپ سے دعا کر سکتی ہوں اور اس سے رہنمائی کے لیے کر سکتی ہوں. ہر صبح مستقل طور پر میری ماں باپ ہمیں ناشتے سے پہلے باورچی خانے کی میز کے گرد اکٹھے کرتے ہیں اور ہم گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے ہیں. اگرچہ ایک بچے کے طور پر میں دعا کے بارے میں زیادہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ یہ میری زندگی کا ایسا حصہ بنی کہ میرے ساتھ رہی. ابھی تک میرے سیکھنے کا عمل جاری ہے اور ابھی تک دعا کے فہم کی طاقت بڑھنا ہے.
Elder Jeffrey R. Holland نے کہا ہے
ہم سب سمجھتے ہیں کہ انجیل کے پیغام کی کامیابی کا انحصار اس کی تدریس پر ہے، اور پھر اس کے فہم پر، اور پھر اس طرح سے کہ اس کے مطابق جینے کی اس خوشی اور نجات کے وعدے کو محسوس کیا جا سکے۔ انجیل کی تعلیمات کو مکمل طور پر سیکھنے کا مرحلہ زندگی بھر کا ہے، قطار با قطار، تعلیم با تعلیم، تھوڑی یہاں سے تھوڑی وہاں سے سیکھنے سے آتا ہے۔ جب بچے سیکھتے ہیں اور جو کچھ سیکھتے ہیں اس کے عمل اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کی فہم وسیع ہوتی ہے، جو مزید سیکھنے، مزید عمل اور حتیٰ کہ بڑی اور زیادہ برداشت کے فہم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے تعلیمی فہم کا آغاز ہو گیا تو انہوں نے ان کے رویوں اور اعمال میں کسی بھی بیرونی خبرداری یا انعامات کے دیکھتے ہیں، جب ہمارے بچے انجیلی تعلیمات کے فہم کو سیکھتے ہیں تو وہ خود زیادہ خود انحصار اور زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ہماری خاندانی چنوتیوں کے حل کا حصہ بنتے ہیں اور ہمارے گھر کے ماحول اور اپنے خاندان کی کامیابی کا مثبت حصہ بنتے ہیں۔ جب ہم اپنے ہر ایک صورتحال کی تعلیم سے فائدہ اٹھائیں گے، روح کو دعوت دیں گے، نمونہ قائم کریں گے اور وہ سب کچھ سیکھتے ہیں جو اس زندگی میں بسر کر سکیں، تو ہم اپنے بچوں کو فہم کی تعلیم دیں گے۔ جب ہم چھوٹے شیرخور کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ گیت یاد آتا ہے، میں خدا کا بچہ ہوں اور میری ضروریات بڑی ہیں، اس کے کلام کا فہم دینے میں میری مدد کر کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے، میری رہنمائی کر، مجھے ہدایت کر، میرے ساتھ چل، راہ ڈھونڈنے میں میری مدد کر، اور وہ سب کچھ سکھا جسے لازمی طور پر میں جان سکوں کسی روز اس کے ساتھ رہنے کے لیے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
I love the gospel.
میں یسوع مسیح کی انجیل اور کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ایام سے پیار کرتا ہوں۔ بعض اوقات ہم متبادل کے طور پر صرف انجیل اور کلیسیا کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، مگر وہ یکساں نہیں، تاہم وہ بڑی خوبصورتی سے اور ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ انجیل خدا کا شاندار منصوبہ ہے جس میں ہم اس کے بچوں کے طور پر رہتے ہیں، اور ہمیں وہ سب کچھ پانے کا موقع دیا جاتا ہے جو خدا کے پاس ہے، اس کو ابدی زندگی کہتے ہیں، اور خدا کے سارے تحائف میں سے عظیم ترین تحفے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ منصوبے کا اہم حصہ زمینی تجربہ ہے، یعنی ایمان کو فروغ دینا اور خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کا وقت۔ اپنی فانی کمزوریوں کو جانتے ہوئے جو اس زندگی کو مزید مشکل بنائیں گی، کیونکہ ہر ایک چیز میں تضاد ہے، اور پھر ہم خود سے اپنے گناہوں کا صاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک نجات دہندے کی ضرورت تھی۔ جب ایلوہیم ابدی خدا اور ہم سب روحوں کے باپ نے نجات کا اپنا منصوبہ پیش کیا تو ہمارے درمیان ایک تھا جس نے کہا، میں ہوں، مجھے بھیج۔ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے آسمانی باپ سے پیدا ہوا، اس کے پاس دنیا پر غالب آنے کے لیے اعلیٰ قدرت تھی۔ زمینی ماں سے پیدا ہوا، اس نے فانیت کے دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا، اس عظیم یہودا کا نام یسوع رکھا گیا، اور اضافی طور پر اسے مسیح کا لقب دیا گیا جس کے معنی مسیح یا مساق کرنے کے ہیں۔ اس کی اعلیٰ ترین کامیابی کفارہ تھا، جہاں پر یسوع مسیح نے ساری چیزوں کو پست کر دیا، اور اس کے لیے ممکن ہوا کہ وہ سب کے لیے مخلصی دے۔ اس کلیسیا کا قیام یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران ہوا، اور اس کی تعمیر کی بنیاد رسولوں اور نبیوں پر رکھی گئی۔ وقتوں کی معموری کہ اس زمانے میں خداوند نے اس کو بحال کیا، جس کے بارے میں نبی جوزف سمتھ نے خاص طور پر کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ خاص طور پر نبی جوزف سمتھ کو یہ بتاتے ہوئے کہا، میں تمہارے ہاتھوں کے سبب یہ کلیسیا قائم کروں گا۔ یسوع مسیح اس کلیسیا کا سر ہے۔ یہ ایک شاندار کلیسیا ہے، اس کی تنظیم اثر اور اس کے کامل بھلائی کا احترام وہ سب لوگ کرتے ہیں جو مخلصی طور پر اس کے فہم کے خواہاں ہیں۔ کلیسیا کے پاس بچوں، نوجوان، مردوں اور عورتوں کے پروگرام ہیں، ان کے پاس 18,000 سے زائد خوبصورت میٹنگ ہاؤس ہیں، اچھی ہیکلیں ہیں جن کی اب تعداد 136 ہے، اور پوری دنیا میں مزید ہیں، مزید 30 زیر تعمیر ہیں یا ان کا اعلان ہو چکا ہے۔ کل وقت مشنیوں کی قوت جو 56,000 سے زائد نوجوان اور کم عمر نوجوان مشنیوں پر مشتمل ہے اور 150 ملکوں میں خدمت کر رہے ہیں۔ کلیسیا کا عالمگیر انسان دوست کام ہمارے ارکان کی فیاضی کا شاندار نمونہ ہے۔ ہمارا فلاحی نظام اپنے ارکان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور خود انصاری کو ایسے انداز میں فروغ دیتا ہے جس کی کہیں مثال نہیں مل سکتی۔ اس کلیسیا میں ہمارے پاس بے لوس عام رہنما مقدسین کی پوری برادری ہے جو غیر معمولی انداز میں دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے رضامند ہیں۔ پوری دنیا میں ایسی کلیسیا کے مانند کوئی بھی نہیں ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو ہمارے خاندان میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جو کلیسیا کے عظیم اور تاریخی میٹنگ ہاؤس کی زمین تھی۔ یہ ہونولولو کا خیمہ اجتماع تھا۔ اب میں بشپوں کی صدارتی مجلس میں اپنے عزیز دوستوں سے معافی مانگتا ہوں جو کلیسیا کی سہولتوں کا جائزہ لیتے ہیں، مگر ایک لڑکے کے طور پر میں اس کی عمارت پر چڑھتا اور اس کے نیچے اس کی جائیداد کی ایک ایک جگہ میں پانی سے بھری اور تالاب کا عکس پیش کرتی ہوئی تہ سے لے کر اندر شاندار اونچے میناروں تک کی اونچائی۔ ہم اس جگہ پر موجود کیلے کے بڑے درختوں پہ لٹکی ہوئی لمبی شاخوں کے ساتھ ٹارزن کی طرح جھولتے تھے۔ کلیسیا ہمارے لیے سب کچھ تھی۔ بہت سی میٹنگوں میں جاتے، حتیٰ کہ اس سے کہیں بڑھ کر جو آج ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم جمعرات کے بعد دوپہر پرائمری میں شریک ہوتے، ریلیف سوسائٹی کی میٹنگ منگل کو ہوتی، نوجوانوں کے لیے باہمی میٹنگ بدھ کو ہوتی، ہفتے کا دن وارڈ کی سرگرمیوں کا دن ہوتا، اتوار کو ینگ مین اور ینگ ویمن کہانتی میٹنگوں کے لیے صبح جاتے تھے، دن کے درمیان ہم سنڈے اسکول میں شرکت کرتے، پھر شام میں ہم ساکرامنٹ میٹنگ میں جاتے۔ میٹنگوں میں آنے جانے کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ اتوار کا سارا دن اور باقی ہفتے کے زیادہ تر دن بھی کلیسیا کی سرگرمیوں میں گزرتے تھے۔ لڑکپن کے اس ایام میں میں نے کلیسیا سے جس قدر پیار کیا تو میں نے پہلی مرتبہ سیکھا کہ میں اس میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ جب میں 5 سال کا تھا، خیمہ اجتماع میں ایک بڑی کانفرنس منعقد ہوئی۔ ہم جس گلی میں رہتے تھے ادھر سے گزر کر ایک تنگ پل پر سے گزرتے ہوئے شاندار میٹنگ ہاؤس کی طرف گئے اور اس پر بڑے چیپل ہاؤس میں تقریباً 10ویں قطار میں بیٹھے۔ کلیسیا کے صدر ڈیوڈ او مکئے اس وقت میٹنگ کے مقرر تھے اور صدارت بھی کرتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے کہا میں اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا وہ مجھے روشن طریقے سے یاد ہے۔ صدر مکئے نے کریم کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سفید کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ بہت شاندار لگ رہے تھے۔ ان کی جزائر کی روایت کے مطابق انہوں نے تازہ سرخ پھولوں کی مالا پہنی۔ جب انہوں نے خطاب کیا تو میں نے اسے بہت حساس اور ذاتی طور پر محسوس کیا۔ بعد میں میں نے سمجھا کہ میں تو پاک روح کے اثر کو محسوس کر رہا تھا۔ آخر میں ہم نے اختتامی گیت گایا، خداوند کی طرف کون ہے کون؟ اب یہ دیکھنے کا وقت کہ خداوند کی طرف کون ہے، یہ ہم بے خوفی کے ساتھ کہتے ہیں، خدا کی طرف کون ہے کون؟ تقریباً 2,000 لوگوں جو اس الفاظ کو گا رہے تھے، لیکن سوال صرف ان کے سامنے تھا۔ میں کھڑا ہو کر کہنے چاہنا تھا میں ہوں خدا کی طرف۔ کچھ لوگ کلیسیا میں صرف اور صرف سرگرمی کے حتمی مقصد کے طور پر ہی سوچ کر آئے ہیں۔ اس میں ایک خطرہ ہے۔ کلیسیا میں سرگرم ہونا اور انجیل میں غیر سرگرم ہونا ممکن ہے۔ کلیسیا میں ایک سرگرمی ایک اعلیٰ ناقابل خواہش مقصد ہے، تاہم یہ ایک ناکافی ہے۔ کلیسیا میں سرگرمی ہمارے روحانی خواہشات کا بیرونی اشارہ ہے۔ اگر ہم میٹنگوں میں شرکت کرتے ہیں، کلیسیا ذمہ داریوں کو پاتے ہیں اور پورا کرتے ہیں اور دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، تو کلیسیا میں اس شخص کی خدمت لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس انجیل کے کام عام طور پر کم نظر آتے ہیں، ان کو جانچنا زیادہ مشکل ہے، مگر ان کی عظیم ابدی اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، حقیقی طور پر کس قدر ایمان رکھتے ہیں، ہم کس قدر توبہ کرنے والے ہیں، ہماری زندگی میں رسومات کتنی اہم ہیں۔ میں دہراتا ہوں، ہمیں انجیل اور کلیسیا کی ضرورت ہے۔
دراصل کلیسیا کا مقصد انجیل کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم اکثر حیران ہوتے ہیں کس طرح سے کوئی بطور نوجوان کلیسیا میں کلی طور پر سرگرم ہو سکتا ہے، اور جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو سرگرم نہیں ہوتے۔ جس طرح کوئی بالغ جو باقاعدگی سے کلیسیا میں شرکت کرتا ہے، خدمت کرتا اور آنا بند ہو گیا، کس طرح سے ایک شخص جو کسی رہنما یا دوسرے رکن کے باعث مایوس ہو کر کلیسیا میں شریک ہونا چھوڑ سکتا ہے؟ شاید ہو سکتا ہے وہ اچھے طریقے سے انجیل ابدیل چیزوں کی طرف بدلے ہی نہ ہوں۔ خدا کے بارے میں اپنے فہم کو وسیع کرنا۔ قابل تائید علم اور خدا کے ارکان سے پیار لازمی ہے۔ فکر کے ساتھ بیٹے کے نام میں آسمانی باپ سے دعا کرنا اور روح القدس سے ہدایت پانا۔ مستقل مطالعے اور فروتنی کے ساتھ غور و فکر سے منسلک رہنا اور مسلسل مسیح پر غیر متنازل ایمان کو فروغ دینا، کیونکہ ایک آدمی اس کے آقا کو کیسے جان سکتا ہے جو اس کے لیے اجنبی ہو اور اس کے خیالوں اور ارادوں سے ناواقف ہو۔ دوسرا، عہود دوم پر توجہ مرکز رکھیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ابھی تک کوئی لازمی رسوم ادائیگی باقی ہے تو اس کو پانے کے لیے ارادہ تیار ہوں۔ پھر ہمیں اپنے عہود پر وفاداری کرنے سے جینے کے لیے ساکرامنٹ کے ہفتہ وار تحفے کو مکمل طور پر استعمال کرتے ہوئے نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے اس مقدس رسم کے احترام کے فقدان کے سبب اس کی صاف کرنے والی قوت کے وسیلے سے باقاعدگی سے تبدیل نہیں ہو رہے ہیں۔ کلیسیا کے ساتھ انجیل میں متحد رہیں۔ انجیل پر توجہ دیتے ہوئے کلیسیا ہماری زندگیوں میں برکات سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوتی ہے۔ جب ہم ہر ایک میٹنگ میں ایمان اور مطالعے کے باعث علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو پاک روح ہمیں ٹیچ کرتا ہے، اور اگر ہم صرف تفریح کے لیے آتے ہیں تو اکثر ہم مایوس ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ صدر اسپینسر ڈبلیو کمبل نے کسی سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو ایک بیزار کرنے والی ساکرامنٹ میٹنگ میں پاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا، میں نہیں جانتا، میں نے کبھی بھی ایسی میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ ہماری زندگیوں میں اس کی خواہش ہونی چاہیے جو اس وقت ہوا جب خدا نئی دنیوں میں نیفاؤں کے پاس آیا اور اپنی کلیسیا کو قائم کیا۔ صحائف کچھ یوں فرماتے ہیں، اور ایسا ہوا کہ یوں وہ نیفائی کے تمام لوگوں میں گئے اور ملک کی سطح پر لوگوں میں مسیح کی انجیل کی منادی کی، اور وہ خداوند کی طرف سے رجوع لائے اور مسیح کی کلیسیا میں متحد ہوئے، اور یوں یسوع کی باتوں کے مطابق اس کی نسل کے لوگوں نے برکت پائی۔ خداوند اپنی کلیسیا کے لوگوں کو چاہتا ہے، وہ مکمل طور پر اس کے انجیل میں چاہتا ہے کہ وہ آئیں۔ روحانی تحفظ اور ہمیشہ کی خوشی کے لیے اب یہی ایک یقینی راستہ ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
اب کوائر اور جماعت مل کر گیت ہاؤ فرم اے فاؤنڈیشن گائے گی۔ گیت کے اختتام پر ایلڈر پائل ای کائلکر ستر کی جماعت کے ہم سے خطاب کریں گے، اور ان کے بعد بارہ رسولوں کی جماعت کے ایلڈر ڈیلن اے چوک ہم سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد کوائر گائے گی لو از اسپوکن ہیئر۔
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
مجھے کل وقتی مشنریوں کے ساتھ ہونا بہت پسند ہے. وہ امید اور خالص محبت سے معمور ہیں. ان کا مشنری تجربہ 18 سے 24 ماہ کا چھوٹا سا دورانیہ ہے. وہ شیر خوار بچوں کی طرح سیکھنے کی تڑپ لے کر آتے ہیں اور پختہ بالغوں کی طرح اپنی زندگی میں ساری چنوتیوں کو فتح کرنے کے لیے تیار ہو کر جاتے ہیں. میں مخلص بزرگ مشنریوں سے بھی پیار کرتا ہوں جو صبر، حکمت اور یقین سے بھرے ہیں. وہ اپنے گرد نوجوان مشنریوں میں پیار اور استحکام لاتے ہیں. مل کر یہ دونوں اچھائی کے لیے بہت بڑی قوت ہیں جو ان کی اپنی اور جن کی یہ خدمت کرتے ہیں ان کی زندگیوں کو چھوتی ہے. راست پاس حال ہی میں نے ایسے دو مشنریوں کے تجربات کو سنا. اپنے گزارے ہوئے مشنری تجربات کو یاد کرتے ہوئے اور ان پر غور کرتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جن سے وہ اس دن ملے تھے. کچھ دوسروں کی نسبت زیادہ پر اثر پذیر تھے. انہوں نے پوچھا ہم ہر شخص میں آسمانی باپ کے بارے میں مزید جانے کی خواہش کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم انہیں روح کا احساس دلانے کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہم یہ انہیں کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ جانے کہ ہم ان سے پیار کر سکتے ہیں کرتے ہیں. میں نے تصور کیا کہ 3-4 سال بعد یہ اپنے گھر جائیں گے مشن مکمل کر کے، اپنے ابدی ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے اور ایلڈرز کورم یا ینگ مین کے گروپ میں تعلیم دیتے ہوں گے. اب وہ اپنے متلاشیوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنے کورم کے ارکان کے بارے میں یہی سوالات پوچھ رہے ہوں گے، یا ان ینگ مین کے لیے جن کی ان کی ذمہ داری تھی. میں نے دیکھا کہ اس کو کس طرح دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے ساری زندگی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. راست پاس شاگردوں کی یہ فوج جو ملکوں سے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، وہ کلیسیا قائم کرنے میں مدد کرتے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مارمن کی کتاب کے نبی لیہائی نے انہی سوالوں کے بارے میں غور کیا جب اس نے ملنے والی ہدایت اور رویا کو اپنے بیٹوں کو سکھایا. اور لامن اور لیمیول جو عمر میں بڑے تھے اپنے باپ کے خلاف بڑبڑاتے تھے، اور وہ بڑبڑاتے اس لیے تھے کیونکہ وہ خدا کے کاموں کو جانتے نہ تھے جس نے انہیں پیدا کیا تھا. شاید ہم نے اس پریشانی کو محسوس کیا جس کا تجربہ لیہائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا. شاید جب ہمارا بچہ کوئی بھٹک جاتا ہے، یا کہ متلاشی جب انجیل کو قبول نہیں کرتا، یا ایلڈر جو اثر پذیر نہیں ہوتا، ہمارا دل شدید جذبات محسوس کرتا ہے اور ہم پوچھتے ہیں میں نے روح محسوس کرانے میں کیسے مدد کر سکتا ہوں تاکہ یہ دنیا داری کے لیے پریشان نہ ہوں. دو صحائف میرے ذہن میں آتے ہیں جو ان پریشانیوں سے گزرنے کے لیے ہمارے راستہ بنانے میں مدد کر سکتے ہیں. نیفی سیکھنے کے دروازے کی کنجی دیتا ہے، اور وہ اور ایسا ہوا، اس نے کہا کہ میں نیفی نہایت نوعمر تھا مگر قد و قامت میں بڑا تھا اور خدا کے بھیدوں کو جاننے کی خواہش رکھتا تھا. اس لیے میں نے خداوند سے فریاد کی اور دیکھو وہ مجھے ملا اور میرے دل کو نرم کیا، اور میں نے باپ کی کہی ہوئی تمام باتوں پر ایمان لایا. اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کی مانند اس کے خلاف بغاوت نہ کی. جاننے کی خواہش کا بیدار کرنا ہماری روحانی اہلیتوں کو اس قابل بناتا ہے کہ ہم آسمان کی آواز سنیں. اس خواہش کو بیدار کرنے اور پرورش کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہر مشنری، والدین، معلم، رہنما اور رکن کی ذمہ داری ہے. جب ہم اپنے دلوں میں جاننے کی خواہش کو محسوس کرتے ہیں تو ہم اس اگلے صحیفے سے سیکھنے کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں. جون 1831 میں جب کلیسیا کے ابتدائی رہنماؤں کو ذمہ داریاں دی جا رہی تھیں تو جوزف اسمتھ کو بتایا گیا کہ شیطان پوری دنیا میں موجود ہے اور وہ قوموں کو دھوکہ دینے کے لیے جاتا ہے. اس پریشان کن اثر سے نپٹنے کے لیے خداوند نے کہا کہ وہ ہمیں ساری چیزوں میں نمونہ دے گا تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں. نمونہ کچھ حاصل کرنے کے لیے نقشہ، رہنمائی، دہرائے جانے والے الفاظ یا اقدام ہیں جن پر کوئی اس لیے چلتا ہے کہ خدا کے ساتھ صف بندی میں رہیں. اگر ہم ان کی پیروی کریں تو ہم فروتن ہوں گے، بیدار ہوں گے اور بھٹکانے والی آوازوں کے بیچ روح القدس کی آواز کو پہچاننے کے قابل ہوں گے. پھر خداوند ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ وہ جو میری قدرت کے تحت کامتا ہے مضبوط ہوگا, اور ان مکاشفوں اور سچائیوں کے باعث جو میں نے ان کو دی ہیں تعریف اور دانائی کا پھل لائے گا. فروتن دعا کی برکت جو حقیقی ارادے سے کی جائے وہ پاک روح کو ہمارے دلوں کو چھونے کی اجازت دیتی ہے اور ہمیں وہ کچھ یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے جس کے بارے میں ہم فانی دنیا میں آنے سے پہلے جانتے تھے. جب ہم اپنے لیے آسمانی باپ کے منصوبے کو سمجھتے ہیں تو ہم اس کے منصوبہ دوسروں کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ دوسروں کی مدد کرنا ہی وہ راستہ ہے جس سے ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں انجیل کو لاگو کرتے ہیں. جب ہم واقعی یسوع مسیح کے سکھائے ہوئے نمونے کے مطابق انجیل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو دوسروں کی مدد کرنے سے ہماری قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے. درسیال تجربہ اسی اصول کی وضاحت کرتا ہے. دو نوجوان مشنری نے دروازے پر اس امید سے دستک دی کہ کوئی ان کے کلام کو قبول کرے گا. دروازہ کھلا اور ایک بھرکم شخص نے ان کو غیر دوستانہ آواز میں کہا, میں نے کہا تھا کہ تم میرے پاس دوبارہ آنا, میں نے پہلے تمہیں کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے اچھا ایکسپیرئنس نہیں ہوگا, اب مجھے اکیلا چھوڑ دو. اور اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا. جب ایلڈرز وہاں سے چلے تو تجربہ کار مشنری نے اپنا بازو چھوٹے مشنری کو تسلی اور ہمت دینے کے لیے اس کے کندھے پہ رکھا. اس شخص نے اس بات کا یقین کرنے کے لیے مشنری اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ وہ کھڑکی سے مشنری کو دیکھتا رہا. اسے پوری توقع تھی کہ مشنری اس بات کا مذاق اڑائیں گے. تاہم جب اس نے دونوں مشنریوں کے درمیان مہربانی کے احساس کو دیکھا تو فوری طور پر اس کا دل نرم ہوا. اس نے دوبارہ اپنا دروازہ کھولا اور مشنریوں کو واپس اندر آنے اور اپنا پیغام سنانے کو کہا. ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, اور اس کی روح محسوس تب ہوتی ہے جب ہم اس کے نمونے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. نجات دہندہ نے کہا, اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو گئے. مسیح کو مرکز بنانے سے اور سوچ عمل میں اس کو مرکز بنانے سے ہم اس کی انجیل سکھانے والے بنتے ہیں. اس خواہش کی بیداری ہمیں وعدہ کردہ نمونے کے لیے تیار کرتی ہے. اس نمونے کی ایک تعلیم آخر تک برداشت کرنا ہے. مبارک ہیں وہ جو اس دن میرے سے ان کو واپس لانے کا مطالبہ کریں گے, کیونکہ روح القدس کی نعمت اور قدرت پائیں گے. اور اگر وہ آخر تک برداشت کریں گے تو روز آخر اقبال مند کیے جائیں گے اور برہ کی دائمی بادشاہی میں نجات پائیں گے. ایسا حتمی طریقہ کیا ہے جس کے باعث ہم روح القدس کی طاقت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ طاقت ہے جو یسوع مسیح کے وفادار شاگرد ہونے کے باعث ملتی ہے. یہ اس کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے ہماری محبت ہے. اس کی محبت کے وسیلے سے سب کو جی اٹھنے کی برکت دی گئی ہے. اس نے ہمیں ایک نیا حکم دیا کہ جیسے میں نے تم سے محبت کی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. پریزنٹ ہنکلی نے کہا کہ خداوند سے محبت کرنا صرف ایک مشورت نہیں بلکہ ایک حکم ہے. اس سے تمام بھلائی اور تمام قوت ملتی ہے. آسمانی باپ کے منصوبے نے ہمیں خاندان دیا تاکہ ہم محبت کی قوت کو سمجھ سکیں. جس دن میرا خاندان منظم ہوا تو میری عزیز این اور میں ہیکل میں گئے اور شادی کے عہد میں داخل ہوئے. اس دن میں نے سوچا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں, لیکن ابھی تو محبت کی رویاں دیکھنے کا آغاز ہی ہوا تھا. جب ہمارے بچے اور ہمارے پوتے پوتیاں ہماری زندگیوں میں آئے تو ہماری محبت وسیع تر ہوتی گئی, اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس محبت کی بڑھتی ہوئی وسعت کا کوئی اختتام نہیں ہے. آسمانی باپ کی محبت کا احساس آسمانی کشش ثقل کی طرح ہے. جب ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں جو ہمیں آسمانی باپ کی طرف سے دور لے جاتی ہیں, اور اس اختیاری کو اپنی مختاری کی مشق کرتے ہیں, ہم سیلیسٹیل قوت کے لیے اپنے دلوں کو کھولتے ہیں. نیفائے نے اس کو اس طرح بیان کیا، اس نے میرے جسم کو بھسم کر دیا۔ ایلما نے ایک گیت گایا، مخلصی بھرا نغمہ، مارمن کو اس طرح چھوا گیا کہ اس نے ہمیں نصیحت کی کہ اپنے ساری طاقت سے دعا کرو تاکہ ہم اس کی روح سے معمور ہو جائیں۔ قدیم اور جدید صحائف آسمانی باپ کی محبت کی یاد دہانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا آسمانی باپ کے بازو مشکل طور پر ہمارے لیے کھلے ہیں، اور وہ ہم میں سے ہر ایک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کو خاموش چھید دینے والی آواز سے کہتا ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ آسمان کے بنائے ہوئے اس خاندانی نمونے کے باعث ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ ہم میں سے ہر ایک کو مساوی اور حقیقی طور پر پیار کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ اس نے ہمیں اپنے پاک مقامات کی رویا دی ہے، اور نبیوں اور رویا کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ ہمیں ان اصولوں اور نمونوں کی تعلیم دیں جو ہمیں اس کے پاس لائیں گے۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس نمونے پر عمل کریں تو ہم اس کی طرف لے جائے جائیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، ہمارے لیے نمونہ، ہمارا محبوب، مخلصی دینے والا، اور اس کا اظہار میں مسیح یسوع کے نام میں کرتا ہوں، آمین۔
یسوع مسیح کے کفارے کی قربانی کا واقعہ تخلیق کے آغاز سے لے کر ابدیت کے لامحدود ادوار تک سارے واقعات میں سب سے اعلیٰ رہا ہے۔ قربانی سارے انبیاء کا مرکزی پیغام ہے۔ موسوی شریعت کے مطابق اس کی عکاسی جانوروں کی قربانی سے ہوتی تھی۔ ایک نبی نے بتایا کہ شریعت کے پورے معنی اس آخری اور بڑی قربانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہاں، خدا کے بیٹے کی قربانی لامحدود اور ابدی۔ یسوع مسیح نے سب کے گناہوں کے لیے اپنی قربانی دے کر ناقابل فہم دکھ اٹھایا۔ اس خالص بے عیب برے نے ساری دنیا کے گناہوں کی حتمی قربانی دے کر حقیقی بھلائی کو پیش کیا۔ الیزا آرسنو کے قابل یادگار الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں، اس نے قصورواروں کے لیے بے گناہ قربانی دی اور ڈوبتی ہوئی دنیا کو بچانے کے لیے اپنا قیمتی خون مفت میں دیا، اپنی زندگی مفت میں دے دی۔ یسوع مسیح کے کفارے کی قربانی نجات کے منصوبے کا مرکز ہے۔ یسوع مسیح کے ناقابل فہم دکھ نے خون بہانے کی قربانی کا اختتام کیا، مگر اس نے انجیل کے منصوبے میں قربانی کی اہمیت کو ختم نہیں کیا۔ ہمارے نجات دہندہ نے ہماری قربانیوں کی پیشکش کی ضرورت کو جاری رکھا ہے، لیکن اب وہ جن قربانیوں کا حکم دیتا ہے وہ یہ ہیں کہ ہم اس کے سامنے شکستہ دل اور پشیمان روح کی قربانی پیش کریں۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کو حکم دیتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور خدمت کریں۔ اپنے وقت اور خود غرض ترجیحات کی قربانیوں کے باعث ہم نجات دہندہ کی قربانی کی طرح تھوڑی سی قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ میں ان فانی قربانیوں کے بارے میں بات کروں گا جو ہمارا نجات دہندہ ہمیں دینے کو کہتا ہے۔ اس میں وہ قربانیاں شامل نہیں ہیں جنہیں دینے کے لیے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، یا وہ اعمال شامل نہیں جن کے پیچھے خدمت یا قربانی کی بجائے ذاتی مفاد شامل ہوتا ہے۔ مسیحی ایمان قربانی کی تاریخ رکھتا ہے جس میں مسیح کی قربانی بھی شامل ہے۔ مسیحیت کے ابتدائی دور میں یسوع مسیح پر ایمان کی خاطر رومیوں نے ہزاروں مسیحیوں کو شہید کیا۔ بعد کی صدیوں میں تعلیمی تفرقات کے طور پر مسیحی منقسم ہو گئے۔ کچھ گروہوں نے اذیت دی اور حتیٰ کہ دوسرے گروہوں کے اراکین کو جان سے بھی مار دیا۔ مسیحیوں کا دوسرے مسیحیوں کے ہاتھوں مرنا مسیحی مذہب کی شہادت کا ایک انتہائی المیہ ہے۔ بہت سارے مسیحیوں نے مسیح پر ایمان رکھنے اور اس کی خدمت کی خواہش کے باعث تحریک پا کر اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر قربانی کے لیے پیش کیا۔ بعض نے اپنی پوری زندگیوں کو مالک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔
یہ اعلیٰ گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہیں جنہوں نے کیتھولک چرچ میں اور مختلف پروٹسٹنٹ مذاہب میں کرسچن مشنریوں کے طور پر خدمات پیش کی ہیں. ان کی مثالیں چنوتیوں سے معمور اور پر تحریک رہی ہیں. لیکن میں مسیح پر ایمان رکھنے والے زیادہ تر نہ تو اس بات کی توقع کرتے ہیں اور نہ ہی اس قابل ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں. مسیح کے زیادہ تر پیروکاروں کے لیے ہماری قربانیاں وہ ہوتی ہیں جو ہم اپنی عام زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر کر سکتے ہیں. اس تجربے میں میں کسی بھی ایسے گروہ کو نہیں دیکھتا جس کے اراکین مقدسین ایام آخر سے زیادہ قربانیاں دیتے ہوں. ان کی قربانیاں میرے بھائیوں اور بہنوں یعنی آپ کی قربانیاں ذاتی خواہشوں کی تکمیل کی قربانیوں سے مختلف اور ممتاز ہیں. میری مثالوں میں سے ایک مورمن پیشرو ہیں. ان کی زندگیوں، خاندان، تعلقات، گھر اور آرام کی قربانی یہ ایک دل سوز کہانی ہے، لیکن اس کی بنیاد انجیل پر ہے. سارا رچ نے جب اپنے شوہر چارلز کے بارے میں بیان کیا جسے مشن پر بلایا گیا تھا، تو اس نے ان پیشروؤں کی تحریک کے بارے میں بتایا. یہ وقت میرے اور میرے شوہر کے لیے واقعی نبرد آزما وقت تھا، مگر اس وقت ذمہ داری کے لیے جدا ہونا تھا، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم خداوند کی مرضی کی فرمانبرداری کر رہے تھے، ہم نے زمین پر خدا کی بادشاہی کو مستحکم کرنے کے واسطے کام میں مدد کرنے کے لیے اپنے احساسات کی قربانی کو محسوس کیا. آج کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین ایام آخر کی انتہائی قابل دید طاقت بے لوس خدمت اور اس کے اراکین کی قربانی ہے. ہماری ایک ہیکل کی تقدیس سے پہلے ایک مسیحی خادم نے صدر گارڈن بی ہنکلی سے پوچھا، اس پر صلیب کا نشان کیوں نہیں ہے جو مسیحی ایمان کا ایک مشترکہ نشان ہے؟ صدر ہنکلی نے جواب دیا، ہمارے مسیحی ایمان کے نشان ہمارے لوگوں کی زندگیاں ہیں. واقعی خدمت اور قربانی کی زندگیاں اپنے ساتھیوں اور مالک کی خدمت کے لیے ہماری وفاداری کے انتہائی مناسب نشانات ہیں. کلیسیا یسوع مسیح میں ہمارے پاس کوئی پیشہ ور تربیت یافتہ اور تنخواہ دار مذہبی رہنما نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ عام اراکین جو ہماری جماعتوں کی رہنمائی اور خدمت کرنے کی بلاحٹ پاتے ہیں، وہی ہمارے مختلف کلیسیائی اجلاس، پروگراموں اور سرگرمیوں کا سارا انتظام چلاتے ہیں. صرف ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا ہی میں یہ 14,000 سے زیادہ جماعتوں میں کام کرتے ہیں. بے شک بطور معلم اور رہنما اپنی جماعتوں میں خدمت کرنے میں ہم کوئی مثالی تو نہیں، لیکن وہ وقت جو ہمارے اراکین ایک دوسرے کی تربیت اور خدمت کے لیے بطور عطیہ دیتا ہے، وہ انتہائی مثالی ہے. ہمارے ہر مہینے خاندانی معلمین کے لوگ ملاقاتوں کے باعث ہر ایک خاندان کو، اور ہر مہینے ریلیف سوسائٹی کی خاندانی معلمات کی ملاقات کے باعث ہر ایک نوجوان عورت کو اپنی جماعت میں رکھنے کی کوششیں ایک اہم مثال ہے. دنیا میں کسی بھی اور تنظیم میں ایسی خدمت کی مثال نہیں ملتی. خدمت اور قربانی کا مقدسین ایام آخر ایک عمدہ نمونہ ہے، اور مشنریوں کا کام اس کی ایک بہترین مثال ہے. موجودہ طور پر ینگ مین اور ینگ وومن کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے. 5,000 سے زیادہ بالغ مرد و خواتین ہیں. وہ دنیا کے 160 ممالک کے قریب انسان دوست خدمات کرتے ہوئے 1.5 سال سے 2 سال تک یسوع مسیح کی انجیل کی تعلیمات کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں. ان کے کام میں بشمول ان سالوں کے جو وہ خداوند کی خدمت کے لیے دیتے ہیں، ہمیشہ قربانی ہی ہوتی ہے، اور اپنی مدد کے لیے رقوم مہیا کرنے کی قربانیاں بھی شامل ہیں. والدین اپنے مشنری بیٹوں اور بیٹیوں کی خدمت اور رفاقت کی بھی قربانی دیتے ہیں. مثال کے طور پر برازیل کے ایک نوجوان کو اس وقت مشن کی کال ملی جب وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنی ماں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کام کر رہا تھا. ایک جنرل اتھارٹی نے مشورت کے وقت اس خاندان کے بارے بتایا اور یاد کرایا کہ ان کے انتقال کر جانے والے باپ نے انہیں سکھایا تھا کہ خداوند کی خدمت کے لیے انہیں کیسے تیار ہونا ہے۔ اس ینگ مین نے اپنی مشنری کال کو قبول کیا اور اس کی جگہ ایک 16 سالہ بھائی نے خاندان کی مدد کے لیے سنبھال لی۔ ہم میں سے بہت سارے مشن کی خدمت یا مشنری کی مدد کرنے کی قربانی اور بہت ساری مثالوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی اور تنظیم میں اس طرح رضاکارانہ خدمت اور قربانی کی مثالیں نہیں ملتی۔ ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے، آپ اس کام میں قربانی کے لیے اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو اسکول چھوڑنے یا بوڑھے اراکین کو ریٹائرمنٹ چھوڑنے کے لیے کیسے راغب کرتے ہیں؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ وضاحت دیتے سنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرے نجات دہندہ نے جو کچھ کیا میرے گناہوں کے لیے، تکلیفوں میں اس کا فضل اور موت پر غلبہ پانا کہ میں دوبارہ جی اٹھوں، میں یہ چھوٹی قربانی دینے میں سعادت محسوس کرتا ہوں جو مجھے اس کی خدمت کے لیے دینے کو کہا گیا ہے۔ میں اس فہم کو بانٹنا چاہتا ہوں جو مجھے اس نے دی ہے۔ ہم مسیح کے ایسے پیروکاروں کو خدمت کے لیے کیسے ترغیب دیتے ہیں؟ ایک نبی نے وضاحت دی، ہم صرف انہیں پوچھتے ہیں۔ مشنری خدمت کے نتیجے میں دوسری قربانیاں ان کی ہیں جو مشنریوں کی تعلیمات پر عمل کرتے اور کلیسیا کے رکن بنتے ہیں، کیونکہ بہت سارے تبدیل شدگان کے لیے یہ قربانیاں اہم ہیں، جس میں دوستوں اور خاندانوں کو کھونا ہے۔ کئی سال پہلے کانفرنس میں ایک نوجوان کے بارے سنا جس نے بحال کردہ انجیل کو اس وقت پایا جب وہ متحدہ ریاست میں پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اپنے آبائی ملک واپس جانے والے تھا تو صدر گارڈن بی ہنگلی نے اس سے پوچھا، جب وہ بطور مسیحی اپنے گھر لوٹے گا تو کیا ہوگا؟ اس نوجوان نے جواب دیا، میرا خاندان مایوس ہوگا، ہو سکتا ہے وہ مجھے گھر سے باہر نکال دیں اور مجھے مردہ تصور کریں۔ جہاں تک میرے مستقبل اور پیشہ کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے مجھ پر مواقعوں کے سارے دروازے بند ہو جائیں۔ صدر ہنکلی نے پوچھا، کیا انجیل کی اتنی بڑی قیمت دینے کے لیے آپ راضی ہو؟ تو اس نوجوان نے روتے ہوئے جواب دیا، یہ سچی ہے، کیا ایسا نہیں؟ اس نے کہا، جب اس کی سچائی کی تصدیق ہو گئی ہے باقی سب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ قربانی اور خدمت کی دوسری مثالیں وفادار اراکین کی زندگیوں میں آتی ہیں جو ہیکلوں میں خدمت کرتے ہیں۔ ہیکل کی خدمت مقدسین ایام آخر کے لیے عمدہ ہے، لیکن تمام مسیحیوں کو ایسی قربانیوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ مقدسین ایام آخر کی خانقاہوں میں خدمت کرنے کی روایت نہیں، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی قربانیوں کی عزت کرتے ہیں جن کا مسیحی ایمان ان کو تحریک دیتا ہے کہ اپنی مذہبی سرگرمی کے مطابق اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں۔ ایک سال پہلے اسی کانفرنس میں صدر مانسر نے ہیکل کی خدمت سے متعلق قربانی کی ایک مثال بیان کی۔ مقدسین ایام آخر کا ایک وفادار باپ جو بحر الکاہل کے دور دراز علاقے میں رہتا تھا، اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو نیوزی لینڈ ہیکل میں ابدی شادی اور سر بمہوریت کے واسطے لے جانے کے لیے ضروری کمائی کرنے کے لیے گھر سے دور دراز مقام میں 6 سال سخت جسمانی محنت کی۔ صدر مانسر نے واضح کیا، جو ہیکل سے آنے والی ابدی برکات کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دراصل ان برکات کو پانے کے لیے کوئی بھی قربانی بڑی نہیں، کوئی بھی قیمت زیادہ نہیں، اور کوئی بھی کوشش مشکل نہیں۔ میں اس مسیحی محبت، خدمت اور قربانی کی شاندار مثالوں کے لیے شکر گزار ہوں جو میں نے مقدسین ایام آخر کے درمیان دیکھی ہیں۔ میں اکثر آپ کو وقت اور ذرائع کی عظیم قربانی دیتے ہوئے چرچ کی ذمہ داریوں کو نبھاتے دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو آپ کے اپنے اخراجات پر مشن پر خدمت کے لیے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھیوں کی خدمت کے لیے خوشی سے اپنی پیشہ وارانہ مہارتوں کا عطیہ دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ذاتی کوششوں اور کلیسیائی بہبودی معاونت اور انسان دوست مدد کو سہارا دے کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، یہ نجات دہندہ کی تعلیم ہے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ بے لوس خدمت اور قربانی کی انتہائی مثالیں ہمارے خاندانوں میں ادا کی جاتی ہیں۔ مائیں اپنے بچے پیدا کرنے اور ان کی پرورش کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں۔ شوہر اپنی بیویوں اور بچوں کی معاونت کے لیے اپنا وقف کر دیتے ہیں، وہ سارا وقت جو ان کے پاس ہوتا ہے، وہ قربانیاں جو ہمارے خاندانوں نے کے لیے اہم ابدی خدمات میں شامل ہیں، ان کا ذکر بے شمار ہے اور وہ اتنی واضح ہیں کہ انہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں بے لوس مقدسین ایام آخر کو بچوں کو قبول کرتے بھی دیکھتا ہوں، جس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جن کی ضرورتیں خاص ہوتی ہیں۔ وہ ایسے بچوں کو امید اور مواقع مہیا کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں جو زندگی کے حالات میں پہلے ان کو ملے نہیں ہوتے۔ میں آپ کو خاندانی اراکین اور ان پڑوسیوں کی حفاظت کرتے دیکھتا ہوں جو پیدائش سے ہی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے باعث معذور ہیں۔ خداوند بھی آپ کو دیکھتا ہے اور اس نے اپنے نبیوں سے کہا ہے کہ اعلان کریں، جب تم ایک دوسرے اور بچوں کے لیے قربانی دو گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ مقدسین ایام آخر جو نجات دہندہ کے نمونے کی پیروی کرتے ہیں، بے لوس خدمت اور قربانی دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی گروہ کی نسبت زیادہ ابدی اقدار سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مقدسین ایام آخر اپنی قربانیوں اور وقت کو اپنی تعلیم اور تربیت کے حصہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس سچائی کا انکشاف جوزف سمتھ نے کیا جس نے تعلیم دی، مذہب جو ساری چیزوں میں قربانی نہیں مانگتا، اس کے پاس زندگی اور نجات کے لیے ضروری ایمان پیدا کرنے کی کافی قوت نہیں ہے۔ یہ اسی قربانی کی بدولت ہے، صرف اسی کی وجہ سے ہے کہ خداوند نے اسے مقرر کیا ہے۔ جس طرح نجات کے منصوبے میں یسوع مسیح کے کفارے کی قربانی مرکزی ہے، اسی طرح مسیح کے پیروکاروں کو اپنی قربانیاں دینی ہیں اس منزل کے حصول کے لیے جو یہ منصوبہ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا ابدی باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کی کفارے کی قربانی کے باعث کہ ہمارے پاس فانیت کی یقین دہانی ہے۔ وہ ہمارا خداوند ہے، ہمارا منجی اور ہمارا مخلصی دینے والا ہے۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
Thank you. We are indeed grateful to the Tabernacle Choir and their conductors.
हम मॉर्मन टैबरनेकल क्वायर और रहन के रहनमा और आर्गन बजाने वालों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज सुबह खूबसूरत मौसीकी मुहैया की. इस सेशन के हमारे आखिरी मुकर्रर सदर हेनरी बी आयरिंग सदारती मजलिस आलावे मुशीर अव्वल होंगे. उनके पैगाम के बाद क्वायर गीत गाएगी रिडीमर ऑफ इसराइल और मीटिंग का इख्तिताम करेगी. आखिरी दुआ सत्तर के एल्डर विल्फोर्ड डब्ल्यू एंडरसन पेश करेंगे सदर आयरिंग.
I heard President Spencer W.
कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दफा मैंने सदर स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल को ये कहते सुना कि खुदावंद उसे पहाड़ जैसे मसाइल दे. वो हमारे सामने बड़े बड़े मसाइल हैं और बड़े बड़े मौके भी हैं. मुझे प्रेसिडेंट डब्ल्यू किम्बल की बात पसंद आई और फरोतनी से खुदावंद से इल्तजा करने का सोचा कि खुदावंद मुझे भी पहाड़ जैसे मसाइल दे. ये जानते हुए कि प्रेसिडेंट किम्बल पहले से ही कई मुश्किलात के शिकार हैं तो मेरा दिल धड़कने लगा, मगर फिर भी उस जैसा बहादुर खादम बनना चाहा. पास उसी रात घुटनों पर झुककर दुआ की कि खुदावंद मेरा इम्तहान ले ताकि मैं अपनी जुरतमंदी परख सकूं. मेरा दिल जोश के मारे उछल रहा था. एक या दो दिन बाद मेरी दुआ मंजूर हो गई. मेरी जिंदगी के सख्त तरीन मसले ने आदबोचा मुझे आजस कर दिया, जिसने मुझे दो सबक सिखाए. पहला, मुझे यकीन हो गया कि खुदा ने मेरी दुआ को सुना और जवाब भी दिया. दूसरा, मैंने ऐसा सबक सीखा जो अभी तक सीख रहा हूँ कि उस रात क्यों ना मुसीबत के बजाय मुसीबत से तलाफी की कुव्वत मांगी. माजी की मुसीबतों का मुवाजना बाद में मेरे और मेरे अजीजों पर आने वाली मुसीबतों से करूं तो वो बहुत छोटी लगती हैं. आप में से बतेरे ऐसी जस्मानी, जहनी और जज्बाती मुसीबतों से गुजर रहे हैं और आहो बका कर रहे हैं, जैसी मेरे ऊपर खुदा का खादम होते हुए आई और आती हैं. बिस्तर के कांटों पर पड़े पड़े मैंने अपने मसीहा को पुकारा कि जब मैंने अपनी सारी जिंदगी भलाई के साथ गुजारने की कोशिश की तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. आप जानते हैं कि खुदावंद ने नबी जोसेफ स्मिथ के सवाल का जवाब कैसे दिया, और अगर तू गहरे गड्ढे में गिराया जाए या कातलों के हत्थे चढ़े, खा तुझे मौत की सजा मिले. अगर तू समंदर में फेंका जाए, अगर बिफरी हुई लहरें तेरे खिलाफ साजिश करें, अगर बेरहम तूफान तेरे दुश्मन हो जाएं, अगर फलक तेरे ऊपर तारीकी करे, अगर सारे अनासर मुतहिद होकर तेरी राह की रकावट बन जाए, यहाँ तक कि अगर दोजख भी तुझे निगलने के लिए अपना मुंह खोले, तो मेरे बेटे याद रख, ये सब बातें तुझे तजर्बा फराहम करती हैं और तेरी भलाई के लिए होंगी. इब्ने आदम को सब चीजों से पस्त किया गया था, क्या तू उससे अफजल है? बस अपनी राह पर कायम रहो, कहानत तेरे साथ होगी. हदूद मतयन की गई हैं और वो हलाई नहीं जा सकती. तेरे आयाम मुकरर हैं और तेरे साल कम नहीं होंगे, इसलिए फिक्र ना करके आदमी तेरे साथ क्या करते हैं, क्योंकि खुदा हमेशा से हमेशा तक तेरे साथ होगा. سوال مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ جواب: خداوند نے ہمارے تصور سے کئی گنا زیادہ مصیبتیں برداشت کیں، اس سے بہتر اور کوئی جواب نہیں ہے۔ تجھے وہ الفاظ یاد ہیں جب خداوند نے فرمایا کہ ہمیں اس پر ایمان کے سبب توبہ کرنی ہے، پس میں تجھے توبہ کا حکم دیتا ہوں، توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھے اپنے منہ کے عصا سے اور قہر سے اور اپنے غضب سے سزا دوں اور تیری مصیبتیں زیادہ ہو جائیں۔ کتنی زیادہ تجھے اندازہ نہیں، کتنی شدید تجھے اندازہ نہیں، برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا تجھے اندازہ نہیں۔ پس دیکھو، مجھ خداوند نے سب کے لیے مصیبتیں اٹھائی ہیں، اگر تم توبہ کرو گے تو دکھ نہ اٹھاؤ گے، اگر توبہ نہیں کرو گے تو میری طرح ہی دکھ اٹھاؤ گے۔ ان تکلیفوں کے سبب میں جو خدا ہوں سب سے افضل ہوں بھی کانپ اٹھا تھا، اور میرے بدن کے ہر مسام میں سے خون نکلا، بدن اور روح دونوں کے اعتبار سے دکھ اٹھایا، دکھ اتنا بھاری تھا کہ میں نے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاکہ باپ پر جلال ہو میں سب آدمیوں کے واسطے یہ دکھ اٹھانے اور اٹھانے کے لیے تیار ہوا اور سرخرو ہوا۔ آپ اور میں ایمان رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان دکھوں کو برداشت کرنے اور ان سے نکلنے کے واسطے روگنے بلسان ہے، اور خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ صدر تھامس ایس مانسن نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح ہم اپنی اور ان لوگوں کی مدد کریں جو تنہا دکھوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ صدر مانسن نے یہ بھی سکھایا بڑی عقل مندی سے کہ ان وعدوں کے لیے حقیقی ایمان کی بنیاد کی تعمیر میں وقت لگتا ہے، آپ اس کی بنیاد کے لیے ضرورت کو کسی ایسے شخص کے پاس دیکھ سکتے ہیں جو تلخی کی اس جنگ میں دوسروں کو آخر تک برداشت کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگر ایمان کی بنیاد ہمارے دلوں کا حصہ نہیں تو برداشت کرنے کی قوت ناکام ہو جائے گی۔ آج میرا مقصد وہ کچھ بیان کرنا ہے جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ ہم اس ٹھوس بنیاد کو کیسے تعمیر کر سکتے ہیں۔ میں دو وجوہات کے باعث اسے بڑی فروتنی کے ساتھ کرتا ہوں۔ پہلی وجہ جو میں بتاؤں گا ہو سکتا ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نہ ہو جو بڑی کوشش کے درمیان نبرد آزما ہے اور محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ایمان کی بنیادیں ناکام ہو رہی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ زندگی کے اختتام سے پہلے میرے سامنے بہت بڑا امتحان ہے، اور جو نسخہ آج میں آپ کو دیتا ہوں وہ میں نے خود بھی ابھی آزمانا ہے کہ آخر تک کیسے برداشت کروں۔ میں نے جوانی کے دنوں میں گھروں کی بنیادیں بنانے والی عمارتی ٹھیکیدار کے ساتھ کام کیا۔ موسم گرما کی شدت میں زمین کو تیار کرنا مشکل کام تھا، جس میں ہم بنیادوں کے لیے سیمنٹ ڈالتے تھے۔ کوئی مشینیں نہ تھیں، کدال اور کھرپے کا استعمال کرتے تھے۔ عمارتوں کی دیر پر رہنے والی بنیادیں کھودنا ان دنوں سخت محنت کا کام تھا، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی تھی۔ بنیاد میں سیمنٹ بچھانے کے بعد ہم اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتے۔ زیادہ تر جب ہم چاہتے کہ کام مضبوط ہو تو ہم بنیادیں کھودنے اور سیمنٹ ڈالنے کے بعد اتنا ہی انتظار کرتے تھے۔ نئے تعمیر کار کے کام میں بیزاری اور زیادہ وقت خرچ کرنے کے مرحلے کو مؤثر بنانے کے لیے، مکمل شدہ بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے بنیاد کے اندر بڑی احتیاط سے لوہے کی سلاخوں کا جال بنا جاتا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایمان کی بنیاد کے لیے بھی زمین کو بڑی احتیاط سے تیار کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہماری زندگی میں آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کر سکے۔ ایمان کی بنیاد کے لیے ٹھوس بنیادیں زیادہ ذاتی راست بازی ہیں، ہر دفعہ مستقل طور پر درست کا انتخاب کرنے سے ہم ایمان سے ٹھوس زمین بنا لیتے ہیں۔ اس کا آغاز بچپن سے ہوتا ہے، جب ہر ایک انسان مسیح کی روح کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی روح کے ساتھ ہم جان سکتے ہیں کہ ہم خدا کی نظر میں کب درست کام کرتے ہیں اور کب غلط کام کرتے ہیں۔ وہ انتخابات جو ہماری زندگی میں ہزاروں بار ہوتے ہیں اور ٹھوس زمین تیار کرتے ہیں جس پر ہمارے ایمان کی عمارت تیار ہوتی ہے۔ لوہے کی سلاخوں کا جال بنا جاتا ہے جو ہمارے ایمان کے مواد کو مہیا کرتا ہے اور اپنے سارے عہود رسوم اور اسوروں کے ساتھ یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ ایمان کی آخر تک برداشت کرنے والی کنجیوں میں سے ایک کنجی پختہ ہونے تک وقت کا انتظار ہے۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی میں پہاڑ جیسے مسائل مانگتے وقت جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور وقت کا انتظار نہ کیا۔ وہ پختہ لمحہ زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود نہیں آتا، بلکہ اس میں وقت لگتا ہے۔ بڑھاپا اس کی نشانی نہیں، یہ پورے دل اور روح کے ساتھ مستقل طور پر خداوند کی اور دوسروں کی خدمت کرنے سے ہے، جو سچائی کی گواہی کو توڑی نہ جانے والی روحانی مضبوطی میں بدلتا ہے۔ اب میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں جو ان آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا ایمان مصیبت کے شدید دباؤ میں زائل ہو سکتا ہے۔ آزمائش خود ہی آپ کی مضبوطی کے لیے راستہ اور آخر کار غیر متزلزل ایمان بن سکتی ہے۔ مورمن کے بیٹے مرونی نے مورمن کی کتاب میں ہمیں بتایا ہے کہ برکات کیسے آتی ہیں۔ وہ سادہ اور خوبصورت حقیقت کی تعلیم دیتا ہے کہ ایمان کے چھوٹے سے عمل کو بھی خدا بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اب میں مرونی ان باتوں کی بابت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں دنا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان وہ ہے جس میں چیزوں کی امید کی جا سکتی ہے اور اندیکھی ہوتی ہے۔ سو تکرار نہ کرو کہ تم نے دیکھی نہیں ہے، کیونکہ اپنے ایمان کے آزمانے تک تم گواہی نہ پاؤ گے، کیونکہ ایمان کے سبب ہی تھا کہ مردوں میں سے جھوٹنے کے بعد مسیح نے اپنے آپ کو ہمارے باپ دادا پر ظاہر کیا، لیکن جب تک وہ اس پر ایمان نہ لائے اس نے اپنا آپ ان پر ظاہر نہ کیا۔ بس یہ ضروری تھا کہ بعض اس پر ایمان لاتے، کیونکہ اس نے دنیا پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، بلکہ انسان کے ایمان کے باعث اس نے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کیا اور باپ کے نام کو جلال دیا اور راہ تیار کی تاکہ جس سے دوسرے آسمانی نعمتوں میں شریک ہوں، تاکہ ان چیزوں کی امید رکھیں جو انہوں نے نہیں دیکھیں۔ بس تم بھی امید رکھو اور نعمت میں شریک ہو اگر تم فقط ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کا حصہ بہت قیمتی ہے جس کی حفاظت تمہیں کرنی چاہیے، اور اسے یسوع مسیح پر ایمان کے طور پر کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مرونی اس ایمان کی طاقت کے بارے ایسے تعلیم دیتا ہے، اور نہ ہی کسی نے اس وقت تک کوئی معجزہ کیا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ سو انہوں نے پہلے خدا کے بیٹے کا یقین کیا۔ میں ایک ایسی عورت سے ملا جس نے ناقابل تصور نقصان کو برداشت کرنے کی مضبوطی کا معجزہ ان الفاظ کو لا تعداد مرتبہ دہرانے کی سادہ سی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ وہ ایمان اور گواہی کے وہ الفاظ بھی موجود تھے اگرچہ کہ اس کے بچپن کی یادیں ماند پڑ گئی تھی، لیکن مکمل طور پر ختم نہ ہوئی تھی۔ میں ایک اور عورت سے مل کر حیران ہوا جس نے ایسے شخص کو معاف کر دیا جس نے کئی سال تک اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ میں نے بڑی حیرانی کے ساتھ اس سے پوچھا کہ اس نے معافی کا انتخاب کیوں کیا تھا اور برسوں کی بدسلوکی اور کینہ پروری کو کیسے بھول گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے کہا، یہ مشکل ترین کام تھا جو میں نے کیا۔ میں صرف یہ جانتی تھی کہ مجھے ایسا کرنا تھا، بس میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کا یہ ایمان کہ اگر وہ دوسروں کو معاف کرے گی تو نجات دہندہ اسے معاف کرے گا، اور پھر اپنے دشمن کو معاف کرنے کے چند ماہ بعد جب اس کی موت ہوئی تو اس چیز نے اس کو امن اور امید کے احساس کے ساتھ تیار کیا۔ میں ان لوگوں کے لیے ایک مزید حوصلہ افزائی رکھتا ہوں جو حیران ہوتے ہیں کہ کیا آخر تک خوب برداشت کرنے کے لیے یسوع مسیح پر ایمان کافی مضبوط ہوگا؟ وہ لوگ جو آپ کے علاوہ اور بھی ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، میں نے ان کو بتانے کے لیے برکت پائی کہ جب تم لوگ جوان تھے، توانا تھے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نسبت زیادہ برکتیں پانے والے تھے، تاہم تم نے اس کا انتخاب کیا جو نجات دہندہ نے آپ کے لیے کیا تھا۔ اپنی کثیر برکات میں سے آپ نے ان لوگوں کی حفاظت اور مدد کے طریقے ڈھونڈے جنہیں آپ نظر انداز کر سکتے تھے یا اپنی زندگی میں جنہیں حقارت سے دیکھ سکتے تھے۔ جب مشکل آزمائشیں آتی ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے برداشت کرنے کے لیے ایمان موجود ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ نے اس پر غور نہ کیا ہو، مگر اس کی تعمیر مسیح کی خالص محبت کے عمل سے ہوتی تھی۔ اس پر ایمان کی رہنمائی محبت کے اعمال کی طرف سے ہوگی جو آپ کے لیے امید لائے گی۔ ایمان کی بنیاد کی تعمیر کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیشہ وقت ہوتا ہے۔ نجات دہندہ پر آپ کے ساتھ ایمان کے ساتھ آپ توبہ کر سکتے ہیں اور معافی کی التجا کر سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو آپ معاف کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں پر بھی ہوں آپ یہ کر سکتے ہیں، خواہ آپ تنہائی یا ویرانی ہی محسوس کرتے ہوں۔ میں آپ کی مصیبت کے ختم ہونے کا وعدہ تو نہیں کر سکتا، اور میں اس بات کی یقین دہانی بھی نہیں کرا سکتا کہ آپ کی آزمائشیں تھوڑی دیر کے لیے ہوں گی۔ زندگی کے آزمائشوں کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ وقت کو آہستہ کرتے دکھائی دیتی ہیں اور پھر آخر کار ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے لیے چند وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات زیادہ تسلی نہیں دیتی، مگر وہ آپ کو صبر کا احساس دے سکتی ہیں۔ وہ ساری وجوہات صرف ایک حقیقت سے آتی ہیں، آسمانی باپ اور نجات دہندہ کی آپ کے لیے کامل محبت۔ آسمانی باپ اور نجات دہندہ چاہتے ہیں کہ آپ خاندانوں میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے واسطے ان کے ساتھ تیار ہوں۔ صرف وہی لوگ وہاں ہو سکتے ہیں جن کی یسوع مسیح کے کفارے کے باعث مکمل طور پر صفائی ہو۔ میری ماں تقریباً 10 برس تک کینسر سے لڑتی رہی۔ علاج، آپریشن اور آخر کار بستر پر پڑ جانا اس کی چند ایک آزمائشیں تھیں۔ مجھے یاد ہے جب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو میرا باپ کہہ رہا تھا، ایک چھوٹی سی لڑکی آرام کرنے اپنے گھر چلی گئی ہے۔ اس کے جنازے پر ایک مقرر اس کا نندوئی اور دوست صدر سپینسر ڈبلیو کمبل تھا۔ اس نے جو خراج عدیدت میری ماں کو پیش کیا مجھے وہ کچھ اس طرح سے یاد ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ میلڈرڈ اتنا شدید اور تکلیف اس نے کیوں اٹھائی، اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا۔ اس پر یہ آزمائشیں آئیں نہیں، ایسا اس لیے تھا کہ خدا اس کو تھوڑا مزید چمکانا چاہتا تھا۔ اگر ہم زندگی میں آسان اور مشکل ترین واقعات نے یسوع مسیح پر ایمان رکھیں تو ہماری زندگی بابرکت ہو سکتی ہے۔ ساری حالتوں میں ہم روح کی ہدایات کے ساتھ درست کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کے انجیل کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کو سنوار سکتی اور رہنمائی کر سکتی ہے، اور نبیوں کے ساتھ کامل امید اور امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہم نجات کے منصوبے میں ہمارے مقام کو پہچان سکتے ہیں، اور ہمیں کبھی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ خداوند کی خدمت میں ہم اکیلے ہیں یا ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا باپ زندہ ہے اور اس کا محبوب بیٹا ہمارا مخلصی دینے والا ہے۔ روح القدس نے اس کانسرس میں سچائی کی تصدیق دی ہے اور پھر بھی دے گا، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ خادموں کے پیغامات کا مطالعہ کرو، صدر تھامس ایس مانسن آج بھی پوری دنیا کے لیے خداوند کا نبی ہے، اور میں یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیتا ہوں، آمین۔
ہمارے پیارے آسمانی باپ، ہم اس کانفرنس کے اختتامی موقع پر دعا کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں جو ہم نے سنا، اور نبی کے لیے شکر گزار ہیں صدر تھامس ایس مانسن کے لیے۔ ہم مل کر اس سے محبت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اسے ہمت اور طاقت دے تاکہ وہ بھاری ذمہ داریوں کو نبھا سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو برکت دے جب ہم اس نشست سے برخاست ہونے کو ہیں، کہ ہم دوسروں کے ساتھ نرمی، حلیمی اور محبت سے پیش آئیں۔ تو اپنے بچوں سے واقف ہے جو اس وقت مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں. ہمیں برکت دے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں, کہ ان کی مصیبتوں اور دکھوں کے بوجھ کو ہلکا کر سکیں. اور پھر خداوند, ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دل تیرے بیٹے کی طرف رجوع لائیں جہاں پر سکون اور تشفی ہے. دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے محبت, امن اور سکون سے رہیں. یسوع مسیح کے نام میں آمین.
This has been the first session of the 182nd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church.
Authorities aur ohdedaran se kiya gaya tha. Musiki Mormon Tabernacle Choir ne pesh ki thi.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.